بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم اور معزز سامعین اور گھروں میں سننے والی خواتین اور بہنیں، الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا مقام ہے کہ اصلاحی پروگرام کا وہ سلسلہ جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے کی وجہ سے کافی طویل عرصے سے موقوف تھا، تو تقریباً ایک طویل مدت ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصے کے بعد گویا کہ یہ ایک مجلس محرم کے اس مہینے میں، بابرکت مہینے میں منعقد کی جا رہی ہے. سن 1443 ہجری محرم الحرام کے اندر الحمدللہ دوبارہ سے یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا جا رہا ہے. عام طور پر اس مجلس کو اصلاحی مجلس یا اصلاحی اجتماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت والا کے حکم پر تھوڑے سے تعارف کے لیے میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اصلاحی مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی فکر پیدا ہو جائے، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی مجلس میں شرکت کر لے اور اس کی پوری اصلاح ہو جائے. ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہو تو یہ بھی ممکن ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسا اوقات کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی باطن کی فکر پیدا ہو جائے. اصلاحی مجلس کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے باطن کے بارے میں فکر کرنے والا بن جائے. اور یہاں پر اس مجلس کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، تو ایک دوسرے سے استفادے کا موقع ملتا ہے. علماء کرام مختلف موضوعات پر بیان کرتے ہیں، تو بہت سی باتیں اپنے کام کی اور فائدے کی حاصل ہو جاتی ہیں. اور جس سے کہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، صادقین سچوں کے ساتھ رہو. تو ماشاءاللہ اس مجلس کی برکت سے بہت سے اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے اور صادقین و صالحین کی صحبت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اپنی فکر پیدا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اصلاح ہونا تو ایک دوسرا درجہ ہے. امت کے بہت سے افراد کا حال یہی ہوتا ہے کہ غفلت، نماز جسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، حالانکہ نماز کے اندر نہ کوئی مزہ ہے، نہ خشوع ہے، نہ کوئی لذت ہے، اور دیگر معمولات بھی اسی طرح، دعاؤں کے اندر کوئی دل جمعی نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، بس ایک روٹین کے طور پر بہت سے اعمال ہم سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ان اعمال کی جو برکت ہے، اس کی جو حقیقت و لذت ہے، اس کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ تو یہی جو ہے اپنے دل کی فکر کرنے کے لیے، اپنے باطن کی فکر کرنے کے لیے، اور اس کو جو غفلت کو دور کرنے کے لیے، تاکہ ہر ایک انسان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں فکر پیدا ہو جائے، اس سلسلے کو منعقد کیا جاتا ہے. تو یہ بھی گویا بہت بڑی کامیابی ہے. جس انسان کو اپنی فکر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو کر رہے گی. لیکن جو آدمی غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ بہت خطرے کے اندر ہے. تو اس طرح کی مجالس سے یہی چاہا جاتا ہے، اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی فکر کرنے والا بن جائے. اور یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. بہت مشہور حدیث ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، مشہور حدیث، نافق حنزلہ، پریشان ہو گئے کہ وہ کیفیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اندر ہوتی ہیں، وہ بعد میں نہیں ہوتی. گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں، بزنس میں، دوسری چیزوں میں جب مشغولیت ہو جاتی ہے، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو ان کو ایسا لگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ نفاق تو نہیں ہے کہیں. نافق حنزلہ آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی. ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہے، فرمایا یہ تو میرا بھی سوال ہے اور میرا بھی مسئلہ ہے. یہ تو چنانچہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور مشہور قصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو اور تمہاری وہی کیفیت باقی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے آ کے ملاقات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بشری صفات بھی رکھے ہیں، بہت سی ضروریات بھی رکھی ہیں، تو انسان ہر ایک وقت ایک کیفیت پر باقی نہیں رہتا. تو بہرحال انسان کو اپنی فکر پیدا ہو جائے دل میں، اپنے باطن کی فکر پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی گناہ ہے اس کو دور کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، تو یہ فکر کو پیدا کرنا ہی ان مجالس کی غرض ہے. انسان جو ہے اپنا دھیان رکھے، اپنی نمازوں کا کیا حال ہے، طاعات کا کیا حال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے کا کیا حال ہے. تو جب انشاءاللہ اس کو فکر پیدا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. اور الحمدللہ اکابر علماء جن سے استفادے کے لیے ہمارے لیے مواقع ہوتے ہیں، الحمدللہ اس ملک کے اندر بھی، ہمارے شہر کے اندر بھی بہت سارے علماء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور بڑے بڑے اکابر حضرات کے صحبت یافتہ ہیں، پھر ان کے پاس جا کر، ان کے قریب جا کر، ان سے تعلق قائم کر کے انسان جو اپنی اصلاح لیتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب کا تزکیہ فرما دیتے ہیں. تو بس یہ تھوڑی سی میں نے اس مجلس کی غرض جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، اور انشاءاللہ اصل پروگرام تو انشاءاللہ شروع ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں قرآن کریم کی قرآت کے لیے قاری انس بن قاری مشتاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو بولٹن سے تشریف لائے ہیں، کہ وہ تشریف لائیں، قرآن قرآن کریم ہمارے سامنے پیش فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا عثمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو گلوسٹر سے تشریف لائے ہیں کہ وہ نعت پاک پیش فرمائیں.
رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جوم جائے. جب نظر آئے سبز گنبد کہہ کے صلی علی جوم جائے. جب حضوری کا عالم عطا ہو جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائے. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائے. تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنون بنائے. تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنون بنائے. سارے عالم کو مجنون بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے. سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائے، در بدر در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے، رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے۔
ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا و بارک اللہ فیکم، بہت ہی عمدہ طریقے سے نعت پاک جو ہے پیش کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انگریزی بیان کے لیے مولانا بدر الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، تشریف لائیں اور سامعین کو مستفید فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رائٹ آنریبل حضرت اقدس حضرت مولانا ایوب صاحب حافظہ اللہ، مائی آنریبل علماء کرام، مائی برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ سبحانہ و تعالی ہیز بلیسڈ اس ود ٹو یونیک کوالٹیز اینڈ ٹو یونیک اپرچونیٹیز۔ نمبر ون is Kitabullah, and the explanation of Kitabullah is Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the book of Allah, and the book of Allah is explained by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is known as Sunnah. On the other hand, for which the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is unique is Rijalullah, the godly people, people of Allah. Alhamdulillah, in this day and age, there are hundreds of thousands of ulama-e-kiram who have dedicated their entire lives for the service of the deen of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this decision to serve the deen of Allah is by choice. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ has written about صحابہ کرام's poverty, in which he said that صحابہ کرام has chosen a simple life, life of poverty, over the luxuries of this world, and that was a choice they made. It was not something which was imposed upon them. They chose to be simple people. They chose poverty over richness of this world. Our ulama-e-kiram, alhamdulillah, in terms of their intellectual abilities, their physical skills, and their strengths. They do not lag behind other professionals. But because they want to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they chose this life of simplicity in Islam. They wanted to act on this hadith in which Rasulullah said, "Ala innal bazadata min al-Islam." Simplicity is part of Islam. Alhamdulillah, in your city of Leicester, we have many ulama ikram who are 24/7 concerned with the welfare and well-being of Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amongst them is our Honorable Hazrat Maulana Ayub Sahib Hafizahullah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him long life, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless him with good health, and may Allah subhanahu wa ta'ala prolong his shade over all of us. As Hazrat Maulana said earlier, the objective of this program is to create an awareness of self-purification and self-rectification. I have recited the opening ayat of Surah Al-Anfal, in which Allah subhanahu wa ta'ala has ordained the believers of two things. Number one is taqullah. Fear Allah subhanahu wa ta'ala. Attain and achieve taqwa. And taqwa will come when wa aslihu zata bainikum, when you have reformed yourself. External good deeds, performing salat on time, giving zakat on time, fasting, nawafil, hajj, they would help you to obtain taqwa. But taqwa would become complete, and the objective of taqwa will be accomplished when a person has refined him or herself internally. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِصْلَاح. And this إِصْلَاح is not optional. This إِصْلَاح, external purification, is compulsory. And it must be continuous. Because in this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala has used sighatul amr, imperative verb. And in Arabic, imperative verb consists of two time frames, present and the future. Like waqimu salah, throughout our life, from the day we become baligh until that moment when we are no longer conscious, performing salah is compulsory. Exactly the same way, purifying ourselves and continuously purifying ourselves is compulsory. Every day, every moment, every second of our life, we have to think our self-purification. For our external actions, we just performed Salatul Asr with Jamaat. Alhamdulillah, we are concerned as to how we can make our Salat, our Namaz, acceptable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. For that, we learn the Masail. In order for any Salat to be valid, there are six external conditions, shurut. If one of them is missing, then our salat, our namaz is not valid. The place must be clean. Body must be clean. The clothing must be clean. It must be the appropriate time of salah. We must be facing Qibla. And we must make the niyyah intention of salah. These are the six external conditions. When it comes to islah nafs, purifying ourselves, there are some external conditions. My brothers, my elders, my sisters, especially my youngsters, nowadays everybody, especially those people who are in any form or shape associated with any Islamic thing, they would want to know, where is the Dalil? Is it written in Bukhari Sharif? And this fitna, sadly, is impacting upon our youngsters. In order to understand Islam, Allah subhanahu wa ta'ala said the system of Rijalullah. That is why I said at the beginning, we have two very unique systems in Islam that we do not have in any other religion or in any other ideology. That is, we have the Kitabullah and Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and on the other hand, we also have Rijalullah. So in order to purify ourselves, the first and foremost condition is association with Ahlullah. Being able to go into the company of people of Allah. During the time of Sahaba Ikram, Rizwan and Ajma'in, there were people about whom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prayed and praised them. Uwais al-Qarni among them. But despite the fact that they internally accepted Islam, they did not gain the status of Sahaba Ikram. Because Sahaba Ikram had the suhbat and the companionship of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, people who came after them, they were deprived of that. So in order to purify ourselves, the first and foremost condition is that we associate ourselves with Rijalullah, people of Allah. Ya ayyuha alladhina amattaqullah wa kunu ma'a as-sadiqin. In Surah At-Tawbah. Again, the sigha, the wording is imperative that we continuously remain in the company of pious people. Not come and go. Five times daily, we refresh our iman. Exact same way, five times daily, we should refresh our iman and we should do our islah by being in the company of pious people, be it physically or virtually. So the first condition is we associate ourselves with people of Allah, Rijalullah. Number two, Zikrullah, Zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. As I said it earlier, in order to pray, we must meet certain conditions. In order to do our islah, we must meet certain conditions. Number one is association and companionship of Rijalullah, people of Allah. Number two, Zikrullah. In the same surah, Surah Anfal, the ayat continues, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Believers are those people, if the name of Allah is mentioned front of them, if word Allah is mentioned front of them, then their heart trembles. They immediately react. They cannot remain without a reaction. It's an atomic reaction they will feel inside them. And this reaction will have a physical implication. Sayyida Asma bint Yazid, Abi Yazid, radiallahu ta'ala anha, an Ansari Sahabiya, she narrates that she heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say, Ala adullukum, shall I not inform you about those people who are the khiyarikum, the best of you? It was the style of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to get the attention of Sahaba ikram. So in order to draw their attention and show the importance of the topic, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam posed this question from Sahaba ikram. And Sahaba ikram were very eager to learn from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They immediately replied, قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Why not? Certainly, Rasulullah. Rasulullah then replied, الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Best are those people, if you look at them, by looking at them, you will remember Allah subhanahu wa ta'ala. This is the physical implication of remembering Allah subhanahu wa ta'ala. If you remember Allah subhanahu wa ta'ala continuously, then it will have a physical impact. That your face will glitter and people will be able to recognize you as Allah wala. So my brothers, my elders, my sisters, two things. Number one, association with Allah wala. Find some time. We find time for everything. It is an obligation that we find some time to be in the company of those people who are pious. Number two, zikrullah. Always remember Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and you all ability and tawfiq to understand and act upon what has been said. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بہت ہی قیمتی باتوں کی طرف توجہ فرمائی, توجہ دلائی, ان شاء اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت مولانا ادریس صاحب علیہ دامت برکاتہ العالیہ کو درخواست پیش کرتا ہوں حضرت مولانا تشریف لائیں اور حضرت مولانا رحمہ اللہ کے ملفوظات پیش فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى علماء مشايخ أمته أجمعين. أما بعد, الحمد لله اللہ کا شکر ہے کہ لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مجلس نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے حضرت مولانا یوسف دامہ برکاتہم کو. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر میں, صحت میں, تندرستی میں برکت دے, آپ کے فیوز کو عام فرمائے. کہ واقعی میں ان مجالس کے بڑے فائدے ہیں, دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے خود اس کا احساس ہے کہ مجھے الحمدللہ سے فائدہ ہوتا ہے. صالحین کا اجتماع ہو جاتا ہے الحمدللہ, تو ظاہر بات ہے کہ صحبت صالحین کا فائدہ تو امت نے مانا ہے, روایات میں اس کا ذکر ہے. ایک لمبی مدت تک ہم محروم رہے, ایک وبا ایسی پھیلی تھی کہ ہزاروں کی جانیں اس وبا کے لقمہ بن گئے. بہت سے ہمارے جان پہچان والے علماء دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی, اللہ اس دی ہوئی زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور مزید اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. ہمارے چند دوستوں نے الحمدللہ باتیں پیش کی, اور بھی آپ اکابر سے, بزرگوں سے دوسری باتیں بھی سنیں گے. ان مجالس کا مقصد اصلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو ہم سن کر اپنی اصلاح شروع کر دیں, اللہ اس کی توفیق دے. مقصد یہی ہے, اصلاح کا بہترین طریقہ تو کسی بزرگ کی صحبت میں رہنا اور ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنا, اپنے آپ کے عیوب پر نظر ڈال کر اس کی اصلاح کرنا, یہ چیز اصل ہے. لیکن ہم ایسے ملک میں آئے ہیں کہ ہمارے مشائخ ہم سے ہزاروں مائل دور ہیں. ہم میں سے بہت سے الگ الگ طور پر اپنے اپنے کسی شیخ سے بیٹھ ہوں گے, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی ہندوستان میں ہے, لیکن ان کی باتیں الحمدللہ یہاں بھی موجود ہیں اور ان مجالس میں انہی کی باتوں کو, انہی باتوں کی تکرار کی جا رہی ہے, اعادہ کیا جا رہا ہے, تاکہ ان باتوں کو سن کر اپنی اصلاح ہم شروع کریں اور کرتے رہیں. جب میں نے ہندوستان کو چھوڑا اور افریقہ گیا تو میں نے بیعت کی تھی جلال آباد حضرت شیخ مسیح رحمۃ اللہ علیہ سے, تو میں نے آپ کو خط لکھا کہ حضرت میں ہندوستان چھوڑ کے افریقہ جا رہا ہوں. میں جب یہاں تھا تو ہر سال آپ کی خدمت میں آتا رہتا تھا, رمضان میں یا کبھی رمضان کے سال کے درمیان میں بھی چند دنوں کے لیے, لیکن افریقہ سے مشکل ہے, تو آپ کو نصیحت فرمائیے کہ اس محرومی کا کچھ ازالہ ہو. تو حضرت والا نے بہت اچھی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے, اصلاح کے لیے خانقاہ میں آنا ہوتا ہے, اور خانقاہ کی دو قسمیں ہیں, ایک حقیقی ایک حکمی. حقیقی یہ ہے کہ خانقاہ میں شیخ کی صحبت میں رہ کر شیخ کی نصیحتوں پر عمل کرنا, لیکن تم ایسی جگہ میں ہے جہاں پہ شیخ نہیں ہے, شیخ کے پاس آنا بھی مشکل ہے, تو خانقاہ حکمی پر عمل کرو. خانقاہ حکمی کیا ہے کہ اپنے مشائخ کی کتابوں کو پڑھو, ان کے ملفوظات کو پڑھو, ان کی نصیحتوں کو پڑھو, اور پھر اپنے آپ پر غور کرو کہ میرے اندر کیا کمی ہے, کیا کمی پیش آ رہی ہے, تو ان چیزوں کی اصلاح کرتے رہو, تو انشاءاللہ تعالی خانقاہ حکمی کے ذریعے بھی جو مقصود ہے اصلاح وہ تم کو نصیب ہوگی. بہت قیمتی نصیحت آپ نے فرمائی. تو یہاں ہمارے مجلس کا مقصد یہی ہے کہ بزرگوں کی باتوں کا ہم اعادہ کریں, چاہے کتاب میں دیکھ کر یا اپنی یادداشت سے, جتنی بھی حضرات بیان کرتے ہیں وہ ہمارے قابل کی باتیں ہیں, تو یہ سن سن کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو باتیں ہم نے جو سنی ہے تو میرے اندر کیا کمی آئی ہے. اگر کمی نظر آئے تو فوراً آنا بھی چاہیے, کمی نہ نظر آنا یہ بھی عیب ہے, یہ بھی ایک مشکل ہے کہ انسان کو اپنی کمی نظر نہ آئے. تو اپنی کمی نظر آئے اور فوراً اس کی اصلاح کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اکابر کی صحبت میں رہنے سے آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ باطنی عیوب, اخلاقی خرابیاں, اعمال کی کمزوریاں یہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے. جب یہ چیزیں دور ہوتی ہے تو نسبت مع اللہ, تعلق مع اللہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت, اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت یہ آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے, اپنی ہی چال میں, اپنی ہی مشغولیات میں لگا رہتا ہے, تو تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہوتا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو منافق کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ اپنے آپ کو منافق کہنے لگے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, آپ کی باتوں کو سنتے ہیں تو گویا ہمارے نظروں کے سامنے جنت و جہنم ہے, لیکن ہم گھر میں چلے جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں, نہ جنت کا خیال رہتا ہے نہ جہنم کا خوف. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے وقت کے لیے دوری ہوئی اور دل پر یہ احساس ہوا. تو ہم تو اپنے مشائخ سے کتنے دور ہیں, مسافت کے دباؤ سے بھی دور ہیں اور مدت صحبت کے دباؤ سے دور ہے, تو ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا ایسی مجلسوں کی قدر کی جائے, ایسی مجلسوں میں حاضر ہو کر اپنے دل کو جانچے, مراقبہ کرے کہ میرے عیوب اللہ تعالیٰ اسے دور کرے, اور جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس میں جو مقصود ہے نسبت میں اللہ حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت سے نوازے. تو حضرت شیخ محمد اختر حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت کی تعریف فرماتے ہیں, یہ نسبت ہے کیا جس کے لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں, ایسی مجلسوں میں دور دراز سے آتے ہیں, اپنی اصلاح کی فکریں کرتے ہیں تاکہ نسبت حاصل ہو, تو نسبت ہے کیا؟ ارشاد فرمایا کہ ایک خاص چیز کو جو اللہ والوں کو ملتی ہے, اس کا نام نسبت ہے. ایک خاص چیز اللہ والوں کے دلوں میں آتی ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ اس کا تعلق کیفیات سے ہے, وہ کیفیات کی چیزیں ایسی ہے کہ وہ الفاظ میں نہیں سمجھا جا سکتا, وہ جب دل میں آتی ہے تو انسان کو خود بخود اس کا احساس شروع ہو جاتا ہے. نسبت کے معنی ہے بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے, نسبت کا یہ معنی ہے, اپنے دل میں اللہ سے کنیکشن شروع ہو جاوے, اللہ کا دھیان شروع ہو جاوے. آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے, کبھی دن میں دو چار بار ہوا, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا, پھر صبح شام کئی بار بار بار. یہ اللہ تعالیٰ کا دھیان جتنا زیادہ آنے لگے تو سمجھو کہ نسبت الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بندہ سے تعلق, جب بندہ اللہ کی طرف دھیان کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے, ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ دو بالش بڑھتے ہیں, ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ دو, تو اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہے یا نہیں. اور نماز کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. لیکن وہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, کھڑا ہے مسجد میں, اللہ کے سامنے کھڑا ہے, لیکن دھیان کسی اور جگہ ہے, کچھ پتہ نہیں کہ میں قیام میں ہوں یا رکوع میں ہوں یا سجدہ میں ہوں, تو اللہ بھی اس سے چہرے کو پھیر دیتے ہیں, اللہ بھی اپنا دھیان ہٹا لیتے ہیں, غافل کی نماز کی طرف اللہ دھیان نہیں دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف کتنا متوجہ ہے. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں, ایک آدمی آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کی طرف بار بار آتا ہے, آپ کا خیال کرتا ہے, آپ کو بار بار فون کر کے پوچھتا ہے, تو آپ کا دھیان بھی اس کی طرف جائے گا کہ یہ آدمی ریئل حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے, تو آپ کے دل میں بھی اس کی محبت آنے لگے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. تو جب بندے کے دل میں اللہ کا تعلق شروع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے تعلق کرنے لگ جاتے ہیں. یک طرفہ تعلق کا نام نسبت نہیں ہے, یک طرفہ نہیں, دونوں طرف. تو پہلے اپنی طرف سے شروع کریں, ہم قدم اٹھائیں اور اس نیت سے قدم اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جاوے, اللہ کی محبت ہمارے دل میں آنے لگے, اور اس کے لیے ایک حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ دو چیزیں کرنا ہے، ایک تو کوشش کرنا ہے جو اصلاح کا طریقہ ہے، دوسرا دعا بھی مانگنا ہے، اللہ مرزقنی حبک وحب رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح وحب عبادک صالح وحب مین فون حب و اندک، یا اللہ جن بندوں کی محبت سے تیری محبت نصیب ہو، ایسے بندوں کی مجھے محبت نصیب فرما، ایسی عبادتیں جو تیرا تقرب کا سبب بنے، یا اللہ ایسی عبادتوں کی محبت بھی عطا فرما، تو یہ دعائیں بھی کرنا ہے۔ تو ایک طرف محنت کوشش کرنا ہے، ان کوشش میں سے یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ایسی مجالس میں حاضر ہونا، اگر ایسی مجالس میں مجالس کبھی جیسے ایک مدت لمبی مدت کے بعد اس کا قیام ہوا ہے تو اپنے ہی شہر میں کوئی ایسے ساتھی ایسے بزرگ عالم سے تعلق جوڑو اور ان کے پاس جایا کرو، ان سے یہی دینی باتیں کرتے رہو، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اپنے شیخ کو خط لکھو، فون کرو کہ حضرت اس طرح میں رات دن گزارتا ہوں اور آپ کی کتاب پڑھتا ہوں، یا فلاں فلاں ملفوظات میں پڑھتا ہوں، اور فلاں عالم سے ہمارا تعلق ہے، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو ان کی دعائیں ملے گی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے تعلق رکھنے والے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ میرے بھائیو، ہمارے اندر بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ ہونا اصل ہے، بیٹھ ہو جاتے ہیں کسی شیخ سے، پھر شیخ کہاں اور ہم کہاں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ بیعت کرنا یہ اصل نہیں ہے، اصل اصلاح ہے۔ کوئی شخص کسی شیخ سے کسی عالم سے بیعت نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی عالم کے پاس بزرگ کے پاس جاتا رہتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک شخص بیعت ہو گیا ہے لیکن اصلاح کی فکر نہیں کرتا تو اس بیعت سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کچھ مختصر باتیں میں نے اس لیے پیش کی تاکہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور عمل کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔